حسین، یا حسین، یا حسین،
یہ عزائے حسین، درس گائے حسین،
یا عزائے حسین، درس گائے
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد
صلی اللہ محمد و علی محمد
و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا و طہرہم تطہیرا جما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنت الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و غاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم و غضبہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیں مل کے محمد مومنین اکرام، سب سے پہلے آپ مومنین کی خدمت میں عذر خواہی کروں گا کہ آنے میں تاخیر ہوئی، اور سبب آپ کے علم میں شاید ہو کہ راشد بناز روڈ پر ٹریفک بہت شدید طریقے سے جام ہے، جس کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی. بہرحال بندہ اس سلسلے میں معذور تھا کہ ایک عذر رکھتا تھا کہ جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. خداوند متعال آپ کی زحمت کو قبول فرمائے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہم سب کو قرب عطا فرمائے. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. رمز بقائے تشیع کے ذیل میں امام شناسی کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور اس موضوع کو مطرح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ہم نے جس آیہ مجیدہ کا سہارا لیا، سورہ مبارکہ انبیاء کی 73 آیت، کہ جس میں پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے. یہدونا بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے اچھے کاموں کی. واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کی. وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی. وکانوا لنا عابدین، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے. بس اسی ذیل میں آپ اہل ایمان کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت اور ان کی شناسی کے حوالے سے، ان کی شناسائی کے حوالے سے کچھ نکات کو بیان کیا. کل ہماری گفتگو اس مقام پر آ کر شروع ہوئی تھی اور اسی مقام پر ختم ہوئی تھی کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جلیل القدر صحابی ابو حمزہ سے فرما رہے ہیں کہ اے ابو حمزہ، جب تم دنیا میں کوئی سفر کرتے ہو چند فرسقہ، تو تم اپنے لیے ایک رہنما اور دلیل کو مقرر کرتے ہو، جبکہ تم اس زمین کے راستوں سے زیادہ اجہل، صرف جاہل نہیں، یعنی بہت زیادہ جاہل ہو آسمان کے راستوں سے. یعنی یہ آسمان کے راستوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو علم نہ ہوتا اگر حضرات معصومین علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی. ابھی بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کیا کچھ ہوتا؟ تو یقیناً کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انہی کی خاطر پروردگار عالم نے سب کو خلق کیا ہے. بس اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اگر فرض کیجئے کہ سب ہوتا اور یہ رہنما نہ ہوتے، تو میں اور آپ ہدایت کی اس منزل کو کیسے پاتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ ہوتا کہ خدا وند متعال کی عبادت کیسے کی جائے، خدا کی حمد کیسے کی جائے؟ یہ تو لطف ہے پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم نے حمد کرنے کا سلیقہ بھی خود سکھا دیا، ورنہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ میں اور آپ اس پاک پروردگار عالم کی حمد کیسے کرتے اگر وہ نہ سکھاتا، اگر وہ نہ بتاتا کہ آؤ مصلی عبادت پر اور آنے کے بعد کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے اس عالمین کے رب کے لیے، تمام حمد اسی کے لیے ہے، الحمد للہ یہ الف لام جو آ رہا ہے پتہ، تمام حمد اسی کے لیے ہے، یہ سلیقہ کون سکھاتا، یہ انداز کون سکھاتا؟ یا مصلی پر آ کر جو میں اور آپ کہیں اللہ اکبر، تو اس اللہ اکبر کی معرفت اور اس کی گہرائی اور اس کی عمق کو کون بتاتا اگر معصومین علیہ السلام نہ ہوتے؟ مثلا جب معصوم سے کسی نے سوال کیا یا معصوم نے کسی سے سوال کیا کہ اللہ اکبر کے معنی کیا لیتے ہو، ہم اور آپ جب اپنے بچوں کو دینیات میں پڑھاتے ہیں یا اللہ اکبر کے معنی سکھاتے ہیں تو کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھانا ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم اور عمق کیا ہے، گہرائی کیا ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، بڑوں میں سے ایک بڑا اللہ ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ چند بڑے ہیں ان میں سے خدا ہے تو یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، یہ سلیقہ معصوم نے سکھایا کہ خبردار یہ تصور نہ کرنا کہ کچھ اور بھی بڑے ہیں اس کے مقابل، اس کے مقابل ہر شے پست ہے، ہر شے پست ہے، اس کے مقابل ہر شے پست ہے، چاہے بلند و بالا پہاڑ ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، بے کراں دریا ہو، کچھ بھی ہو، اس کے مقابل سب پست ہے، حتیٰ اس کی شان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہہ رہے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، بس اس کے مد مقابل کون ہے؟ تو معصوم نے مجھے اور آپ کو سکھایا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب کہو اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر کیا؟ تمام توصیف کرنے والوں کی توصیف سے وہ بڑا ہے، یہ جتنے لوگ بھی اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کی مدح سرائی کر رہے ہیں، یہ جو اس کی حمد میں کلمات کو ادا کیا جا رہا ہے، آیات کو پڑھا جا رہا ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، رکوع کیا جا رہا ہے، ان تمام کے وصف بیان کرنے سے وہ بزرگ تر ہے، یعنی کیا؟ میں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، میں اور آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدی، میں اور آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العلیٰ و بحمدی، وہ اس سے بڑا ہے، اور اس سے آگے جائیے، اولیاء کہہ رہے ہیں سبحان ربی العلیٰ و بحمدی، وہ اس سے بڑا ہے، اور اس سے آگے جائیے، انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں سبحان ربی العلیٰ و بحمدی، تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا سبحان ربی العلیٰ و بحمدی، اعتراف کر رہے ہیں، وہ خدا اس سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کر ائمہ معصومین علیہ السلام مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ہم جب سجدے میں جا کر کہہ رہے ہیں سبحان ربی العلیٰ و بحمدی، وہ خدا اس سے بزرگ ہے، تو پس یہ راہیں کون سکھاتا مجھے اور آپ کو اگر امام معصوم نہ ہوتے، اگر یہ معصوم کی ذات نہ ہوتی، یہ راہوں پہ مجھے اور آپ کو لے کر کون چلتا، اس راہ کا سالک کون مناتا؟ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں در محمد و آل محمد علیہ السلام سے منسلک کیا، کہ جنہوں نے معرفت کے یہ گوہر ہمارے سامنے بالکل واضح کر کے پیش کر دیے کہ اب جس کا جتنا حصہ ہے وہ لے لے، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بس میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام باقر علیہ السلام کل کی مجلس میں کہ امام باقر نے کہا کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنے لیے ان آسمانی راستوں، اور آسمانی راستے کیا ہیں مسلسل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی رہنما تلاش کرو، بس اس زمین کے راستے کے لیے جب میں اور آپ کوئی رہنما تلاش کرتے ہیں تو ہم یہ اطمینان کر لیتے ہیں کہ اس کو راستہ پتہ ہے بھی یا نہیں، توجہ کا طالب ہوں، جب ہم زمینی راستوں کو طے کرنے کے لیے کسی کو اپنے لیے دلیل قرار دیتے ہیں، رہنما قرار دیتے ہیں، تو ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ رہنما ہمیں صحیح منزل تک پہنچائے گا، اگر ذرا بھی شک ہو کہ یہ رہنما ہمیں صحیح منزل تک نہیں پہنچائے گا، یا الفاظ بدل دوں، اگر میں نے نیویگیٹر کا سہارا لیا ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ راستے میں ٹریفک جام ہے، یہاں پہنچنے میں دیر نہ ہوتی، توجہ ہے، کیونکہ میں نے اس کی مدد نہیں لی اس لیے میں دیر سے پہنچا، تو یہ تو زمینی راستوں کی بات ہے، اگر آسمانی راستوں کی بات کی جائے اور میں اور آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی رہنما معین نہ کریں اور وہ رہنما بھی وہ نہ ہو جو آسمانی راستے جانتا ہو, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کس منزل پر پہنچیں گے؟ ہم کسی منزل پر نہیں پہنچیں گے. یا حتیٰ اگر وہ رہنما صحیح طریقے سے معرفت نہیں رکھتا ہوگا تو حق تک پہنچنے میں ہمیں کافی تاخیر ہوگی. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ حق پہ پہنچنے میں تاخیر ہو اور حق کا معاملہ تمام ہو چکا ہو. بس اس طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے رہنما ہے. کون سے رہنما؟ وہ رہنما جس کی معرفی غدیر نے کرائی, جس کی طرف ہمیں غدیر نے متوجہ کیا. رسول اللہ اسی رہنما کی طرف تو متوجہ کر رہے تھے کہ جو آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہے, جو تمہاری کامیابی کے راستوں کو جانتا ہے, اسی کا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. اور یہ پیغام اتنا اہم تھا, دیکھیں بعض روایات میں آیا ہے من کنت مولا فعلی المولا, لیکن شیعہ مصادر میں من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ تاکید جو ہے نا فہذا, اس طرف میں اور آپ اگر متوجہ ہو جائیں معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. رسول اللہ کا کلام ہے, رسول نے ممبر پر امیر المومنین کا ہاتھ اٹھایا. اگر صرف ہوتا کہ جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا, تو شاید دنیا علی نام کا کوئی اور پیش کر دیتی, لیکن رسول اللہ نے یہ دروازہ کھلا نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. پس وہ علی ہو جس کو وہ علی علی قرار دے. علی کے معنی بلند مرتبہ ہے نا, یعنی نام میرا بھی علی ہے لیکن یہ صرف نام کی حد تک ہے, لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو علی بلند مرتبہ کیا اللہ نے, جو خود علی العظیم ہے. جب ولادت ہوئی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, آج مجھے مطالب کو بہت تیزی سے سمیٹنا ہے کیونکہ وقت گزر چکا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ان کی والدہ ماجدہ نے حیدر رکھا. آپ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جنگ میں اس کا حوالہ دیا. حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ پیشکش کی گئی, جانتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ کہ بچہ خدا کے گھر میں آیا ہے, بچہ خدا کے گھر میں آیا ہے, نام بھی خدا ہی رکھے گا, نام بھی خدا رکھے گا. یہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام. ہم جب بات کرتے ہیں تو ایمان ابو طالب پر بات نہیں کرتے, مقام ابو طالب پر بات کرتے ہیں. مکتب تشیع میں ایمان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بحث نہیں ہے, مقام ابو طالب کی بحث ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. قبل از ولادت رسالت معاف زمین پر کون ایسا تھا کہ جس میں حجت خدا والے اوصاف نظر آئیں؟ جز ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کرے. پس حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, بڑی مظلوم شخصیت ہے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام, بہت مظلوم شخصیت, یعنی جس کو فقط اس لیے متہم کیا گیا, جس پر متعدد تہمتیں فقط اس لیے لگائی گئیں کیونکہ علی ابن ابی طالب کے والد ماجد ہیں, کل ایمان کے والد ماجد ہیں, بڑی مظلوم شخصیت ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ بچہ خدا کے گھر میں آیا ہے, نام بھی خدا ہی رکھے گا. کوہے ابو قبیس پر گئے, کوہے ابو قبیس پر حضرت فاطمہ بنت اسد و جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام دونوں تشریف لے گئے. جانے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے. جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی, دعا کی, مناجات کی, تو ایک سبز لوح آسمان پر ظاہر ہوئی. اس سبز لوح پر لکھا تھا خصصتما بولد زکی, اے ابو طالب, اے فاطمہ بنت اسد, ہم نے تم دونوں کو اس پاکیزہ فرزند سے مخصوص کیا ہے, یعنی تمہارے حصے میں یہ کرامت آئی ہے کہ علی کے باپ بنو, تمہارے حصے میں یہ فضیلت آئی ہے کہ علی جیسے امام کی ماں بنو. پس خصصتما بولد زکی, ہم نے آپ دونوں کو اس فرزند سے مخصوص کیا ہے. علی اشتق من علی, اور اللہ جو کہ علی العلا ہے اس نے اس بچے کا نام اپنے نام سے مشتق کر کے علی رکھا ہے.
نعرہ حیدری,
اللہ نے اللهم صل على محمد وآلہ اللہ نے ان کا نام علی رکھا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے کہ کیا مظلومیت ابو طالب ہے اور کیا مظلومیت امیر المومنین ہے کہ ادھر حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں امیر المومنین آئے, پہلی غذا جو مولا نے لی نا, تین دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہی, لیکن تین دن تک امیر المومنین نے کوئی غذا نہیں لی, آنکھیں نہیں کھولی, کسی کا دیدار نہیں کیا. پہلا دیدار جو کیا ہے وہ رخ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پہلی غذا جو لی ہے وہ لعاب فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس پہلی غذا لعاب فیض رسول, پہلی زیارت چہرہ رسول, یہ ہیں علی ابن ابی طالب. ابھی کم سن ہی تھے کہ امیر المومنین کو رسول اللہ اپنے ساتھ لے آئے, امیر المومنین کو رسول اللہ اپنے ساتھ لے آئے تھے, کہ آج کے دور میں بچوں کے پھر بھی کچھ خرچے ہوتے ہیں, آپ لوگ سب اس جانے متوجہ ہیں, لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں بچوں کے کوئی خرچے نہیں ہوا کرتے تھے, انتہائی کم سنی کے عالم. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ لے کر آئے. جانتے ہیں تاریخ دانوں نے کیا لکھا کہ حضرت رسول خدا یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ کثیر العیال تھے, اس کثیر العیالی کی وجہ سے تندس تھے, ان کا ہاتھ بٹھایا جائے, ان کا ہاتھ بٹھایا جائے, ان کا وزن کم کیا جائے. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئے. اب آپ مجھے بتائیے علی ابن ابی طالب کا کیا خرچہ تھا, اگر ہاتھ بٹانے کی ہی بات تھی تو دوسرے بڑے بھائیوں کو ساتھ لایا جاتا کہ جن کے اخراجات زیادہ تھے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ علی کو اس لیے لائے, معاملہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ رسول کی آغوش میں علی پروان چڑھے, اور اس طریقے سے پروان چڑھے کہ شمائل وہی ہو, کمالات وہی ہوں, فضائل وہی ہوں. اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جملات بھی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں, کہ جب ولادت رسول خدا ہوئی اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے آ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے رسول اللہ کے اوصاف بیان کیے کہ اللہ نے آمنہ سلام اللہ علیہا کو عظیم فرزند عطا کیا ہے, ابر سایہ فگن رہتا ہے, روح القدس ان کی مدد کرتے ہیں, ملائکہ کا حلقہ ان کے گرد رہتا ہے, یہ کمالات دیکھنے والی آنکھیں بھی تو ہوں. جو فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہیں ایسی آنکھیں بھی تو ہوں کہ ملائکہ کا دیدار کر لیں, روح القدس کی موجودگی کو حس کریں. پس اس مقام پر تھی بی بی فاطمہ بنت اسد, کہا خدا نے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کو عظیم فرزند عطا کیا ہے. جانتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا, کہا اصبری سبتہ, اے فاطمہ بنت اسد 30 سال صبر کریں. امام صادق فرماتے ہیں یہ سبت کا لفظ جو استعمال کیا اس سے مراد 30 سال ہیں. کہا آپ 30 سال صبر کریں, انی ابشرو کی, میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایسے ہی فرزند کی جس کا کمال یہی ہوگا, جس کا جمال یہی ہوگا, جس کی عظمت یہی ہوگی, جس کی فضیلت یہی ہوگی, الا النبوہ, مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا. یعنی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ولادت رسول خدا کے وقت پر جانتے ہیں کہ یہی خاتم النبیین ہیں, یہی سید المرسلین ہیں, اور ان کا جانشین وہی عظمت رکھے گا کیونکہ نفس رسول ہوگا, وہی فضیلت رکھے گا کیونکہ نفس رسول ہوگا, وہی مقام رکھے گا کیونکہ نفس رسول ہوگا. جب کعبے میں بت شکنی کی بات آئے گی تو علی کو منتخب کیا جائے گا. فقط بت شکنی کا مرحلہ نہیں تھا, دوش نبی پر سوار ہونے کا مرحلہ بھی تھا. فقط مرحلہ بت شکنی کا نہیں تھا کہ جو ہمارے برادران اہل سنت اکثر فضیلت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتے, کرم اللہ وجہہ الشریف, کہ اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم کیا کہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا, یہ ایک فضیلت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن فقط بت شکنی کا معاملہ نہیں تھا, دوش نبی پر سوار ہونے کا معاملہ تھا. جب شاعر نے اس تاریخ میں یہ مطالعہ کیا تو بڑے خوبصورت انداز سے ان واقعے کو پھرویا ہے اپنی شاعری میں. کہنے لگا کہ جب میں نے قرآن میں آیت کو پڑھا نورن علی نور, نورن علی نور آپ جملہ استعمال کرتے ہیں نا قرآن کی آیت ہے, کہا نور کے اوپر نور, نورن علی نور, نور کے اوپر نور. شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن میں اس آیت کو پڑھا نورن علی نور تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ نور بالائے نور ہے کیا, یہ نور کے اوپر نور ہے کیا, یہ نور بالائے نور کس طرف اشارہ ہے, کس طرف صراحت کی جا رہی ہے. کہا کہ جب میں نے تاریخ میں حضرت رسول خدا کے دوش پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا تو میں سمجھ گیا. اب شاعر کہتا ہے
کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دوشے نبی پر سوار ہیں اور وہ فضیلت اس انداز سے بیان کر رہا ہے، علی بردوش احمد چشم بددور، علی بردوش احمد چشم بددور، آیا شد مانیے نون علی نور، کہ جب میں نے کعبے میں نبی کو دیکھا اور نبی کے دوش پر علی کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ نور علی نور یعنی نور نور بالائے نور علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ پس یہ فرزند خداوند متعال نے جب حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا کہ جس کی بشارت 30 سال پہلے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمہ بنت اسد کو دی تھی، اذبری سبتا انی ابشرک بمثلہ، میں آپ کو ایسے ہی فرزند کی بشارت دے رہا ہوں، الا النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ولادت رسول کے وقت یہ خبر دے رہے ہیں کہ خاتم النبیین اگر کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ایمان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا بات کی جائے، اس سے بڑھ کر مقام ابو طالب کی کیا بات کی جائے۔ 30 سال پہلے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشارت دے رہے ہیں، عجیب، عقلوں پر حیرانی ہوتی ہے، جس جملے کے لیے آپ کو اتنی زحمت دی عقول پر حیرانی ہوتی ہے کہ تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، قلم اٹھاتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں۔ لکھا کہ رسول اللہ نے کان میں آ کر کچھ کہا، وقت احتجاج جناب ابو طالب سے کیا کہا آپ سب جانتے ہیں، چچا ایمان لے آئیے، نتیجہ دیا کہ انہوں نے کلمات کو زبان پر جاری نہیں کیا۔ مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا، صرف 2 سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کان میں کب سرگوشی کی جاتی ہے؟ یا تو کسی کی سماعت میں خلل ہو جب آپ کان کے قریب آ کر گفتگو کریں گے، ایک مرحلہ، تو اگر سماعت کے خلل کا معاملہ ہے تو شاب ابی طالب میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی تو رسول کے بستر پر حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے ایک فرزند کو لٹاتے ہیں، کبھی دوسرے فرزند کو لٹاتے ہیں، کبھی تیسرے فرزند کو لٹاتے ہیں، کبھی چوتھے فرزند کو لٹاتے ہیں، یعنی میرے بچے قتل ہو جائیں محمد مصطفیٰ بچ جائیں۔ اور یہ جذبہ فقط دین کے لیے ہی انسان میں آ سکتا ہے، غیر از دین یہ جذبہ نہیں آ سکتا۔ اگر کہیں خطرہ ہو تو وہاں ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے، حتیٰ اگر کہیں مال بھی پھنسا ہو اور خطرہ بھی ہو تو ہم مال کو ضائع کر دیں گے، اپنے بچے کو وہاں نہیں بھیجیں گے۔ لیکن اگر معاملہ دین کا ہو تو اب حمیت دین کا تقاضا یہ ہے کہ خود بھی جائیں گے اور بچوں کو بھی بھیجیں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کام کیا کہ اپنے بچے خطرے میں پڑ جائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ جائے، یعنی معاملہ یہ حضرت ابو طالب کا دینی تھا، یہ معاملہ حضرت ابو طالب کا دینی تھا، اس لیے اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن لے اس کے کانوں میں خلل نہیں ہے، اس کے کانوں میں خلل نہیں ہے کہ وہ ٹاپوں کی آواز سن کر سمجھ جائے کہ لشکر آ رہا ہے یا فرد تنہا آ رہا ہے جس کی سماعت اتنی بیدار ہو۔ تو اب یہ مرحلہ تو ختم ہو گیا۔ دوسری مرتبہ ہم کان میں بات کب کرتے ہیں، کب کی جاتی ہے کان میں بات؟ کہ جب دوسروں کو سنانا مقصود نہ ہو، جب دوسروں سے چھپانا مقصود ہو۔ اگر کوئی رازداری کی بات کرنی ہوگی تو میں اپنے دہن کو آپ کے گوش کے قریب لاؤں گا، کانوں کے قریب لاؤں گا، اور اس کے بعد میں کچھ کہوں گا تاکہ دوسرے اس پر مطلع نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، سماعت میں کوئی خلل نہیں تھا، یہ تو طے ہے۔ دوسرا مرحلہ تھا کہ اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے، ابھی تو بحث یہ ہے کہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر صحیح مان لیا جائے کہ رسول کان میں اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کان میں آ کر کہہ رہے ہیں، تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ شاید لوگوں کو نہیں سنانا چاہ رہے۔ آپ کو اگر نہیں سنانا چاہ رہے تھے تو آپ نے سنا کیسے؟ اگر ایک بات اللہ کے رسول چھمانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس بات کو سنیں؟ اور آپ کی سماعتیں اتنی بیدار ہو گئیں کہ کہیں تو آپ کانوں میں کہیں بھی بات سن لیں اور کہیں ممبر پر ہاتھ اٹھا کر کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو وہ سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین نے پوچھا ایک صاحب سے، امیر المومنین نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے رسول اللہ نے غدیر خم کے مقام پر کیا فرمایا تھا؟ تو جانتے ہیں اس راوی نے کیا بیان کیا؟ کہا کہ یہ علی کچھ کہا تھا، کیا کہا تھا یہ مجھے نہیں معلوم. اب ولایت کا مرحلہ اتنا سنگین تھا کہ امیر المومنین نے کہا کہ اللہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے کہ تجھے یاد نہیں تو اللہ تیرے حافظے کو تیز کرے، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے اور جان بوجھ کر یہ بات چھپا رہا ہے تو اللہ تجھے ایسے مرض میں مبتلا کرے کہ جس کی وجہ سے تو اپنا چہرہ چھپا کر پھرے. لہٰذا یہی ہوا، ابھی امیر المومنین کے کلمات ادا ہوئے تھے، کچھ دنوں کے بعد ایسا داغ اس کے کانوں پر آیا کہ اس کے بعد سے وہ اپنی پگڑی کے تحت الحنق سے کانوں کو چھپائے پھرتا تھا، چہرے کو چھپائے پھرتا تھا، اور حسرت کرتا رہا کہ کاش میں نے اس وقت علی ابن ابی طالب کی بات کی تائید کر دی ہوتی. تو آقا جان، یہ ولایت کا مرحلہ جو اتنی شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ انسانیت کو اللہ نے جو خلق کیا ہے وہ ایسے ہی خلق نہیں کر دیا. میری اور آپ کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ کمال تک پہنچنا ہے، اور اس کمال تک یہی ولایت اور یہی معصوم پہنچائیں گے، یہی انسان کامل کہ جس کا دل یاد خدا سے لبریز ہو، جس کے دل میں فقط یاد خدا ہو. اگر وہ بچوں سے پیار کرے تو بھی خدا کے لیے، اگر وہ والدین کا اکرام کرے تو بھی خدا کے لیے، اگر وہ مومنین کے درمیان پیار و محبت سے رہے تو بھی خدا کے لیے. انسان کامل کے اوصاف ہے، یہ انسان کامل کے اوصاف ہے. دیکھیں، میں اور آپ اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے عزیز و اقارب سے محبت کریں، مومنین کے درمیان پیار و محبت سے رہیں، یہ سب خدا ہی کا حکم ہے نا. اب یہ سب جو میں اور آپ کریں، اگر اس نیت سے کریں کہ خدا نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے اور خدا کی خوشنودی کے لیے میں یہ سارے کام انجام دے رہا ہوں، تو عبادت، تو عبادت. وإلا بچوں سے پیار تو کافر بھی کرتا ہے، بچوں سے پیار تو کافر بھی کرتا ہے، لیکن اس کا پیار کرنا عبادت شمار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ قصد قربت خدا نہیں ہے. لہذا اگر یہ سارے کام کیے جائیں قصد قربت خدا سے، اللہ کی قربت کے لیے، تو عبادت بن جائیں گے. معصوم کا یہی کام ہے، معصوم نے یہی سکھایا کہ اپنے دل کو غیر خدا کے لیے نہیں رکھو، اپنے دل کو خدا کا حرم بنا دو. جب یہ خدا کا حرم بنے گا تو جس سے خدا محبت کرتا ہوگا اس سے تم محبت کرو گے، جس سے خدا نفرت کرتا ہوگا اس سے تم بغض رکھو گے. یہی اصل پیغام ہے، اور یہی فروع دین میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو خدا کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اور پھر پوری ایک زنجیر چل رہی ہے، جو خدا کا دشمن ہوگا ممکن نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا دوست ہو. قانون ہے نا، قانون ہے نا، آپ قانون جانتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ دوست کا دشمن دشمن ہوا کرتا ہے. ممکن نہیں ہے اگر کوئی خدا کا دشمن ہو وہ رسول اللہ کا دوست، اور ممکن نہیں ہے اگر کوئی رسول اللہ کا دشمن ہو وہ علی مرتضیٰ کا دوست ہو. ممکن ہی نہیں ہے اصلا. جو ان کا دشمن، جو اللہ کا دشمن وہ رسول کا دشمن، جو رسول کا دشمن وہ علی کا دشمن، جو علی کا دشمن وہ دیگر معصومین کا دشمن. یہ ایک پوری زنجیر چل رہی ہے، جو اللہ کا محب وہ رسول اللہ کا محب، جو رسول اللہ کا محب وہ اہل بیت اطہار کا محب. تو اصل میں تولی و تبری یہ ہے، نہ یہ کسی کو جلانے کے لیے ہے، نہ کسی کو برنگیختہ کرنے کے لیے ہے، اور نہ ہی یہ روش اختیار کرنی چاہیے. یہ روش مناسب نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی عبادتوں کو دوسروں کے لیے انجام دیں. نہیں، عبادتوں کو صرف خدا کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اور جب خدا کے لیے انجام دیا جائے گا تو ویسے انجام دیا جائے گا جیسے وہ چاہتا ہے. بس ہم اس کا سلیقہ معصوم سے سیکھیں گے کہ مولا کیسے آپ سے محبت کرنی ہے، کیسے دشمنان خدا سے بغض رکھنا ہے، اور کس طریقے سے اس کو بیان کرنا ہے. اگر یہ سیکھ گئے تو یقیناً پھر ہم حجت خدا کی معرفت میں اس قدم ایک قدم آگے بڑھیں گے کہ ہاں اس کا دل یاد خدا سے لبریز. کیسے یاد خدا سے لبریز؟ کیا معاملہ ہے؟ ہر کام اس کا خدا کے لیے، ہر کام. نماز میں تیر کا نکالا جانا آپ نے سنا ہے؟ نماز میں تیر کا نکالا جانا سنا ہے؟ در خیبر کا ایک ہاتھ سے اکھاڑا جانا سنا ہے؟ روٹیوں کا گھٹنے کے بل توڑ کر کھانا سنا ہے؟ انگوٹھی کا راہ خدا میں دینا سنا ہے؟ ان سارے واقعات کو دیکھیں تو صحیح، ان سارے واقعات میں سینکڑوں دروس پوشیدہ ہیں. وہی علی جو میدان جنگ میں اپنے ایک ہاتھ سے در خیبر کو اکھاڑ لے, وہی علی نان جوی کو گھٹنوں کے بل توڑ کر کھائیں. آغا کتنی ہی سخت روٹی کیوں نہ ہو, در خیبر سے تو سخت نہیں ہوگی. توجہ ہے, در خیبر سے تو زیادہ سخت نہیں ہوگی, لیکن وہی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب روٹی کھا رہے ہیں تو اس کو اپنے گھٹنے کے بل توڑ رہے ہیں, جب میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو در خیبر ایک ہاتھ سے اکھاڑ رہے ہیں. عجب مرحلہ ہے. وہی علی کے جن کے پیر سے تیر نکالا جا رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, نماز میں کھڑے ہوئے تیر نکال لیا گیا, پتہ نہیں چلا. عجیب معاملات. سائل آیا, آ کر سوال کیا, انگوٹھی دے دی, آیت آ گئی. اس کے بعد تاریخ نے بیان کیا ایک صاحب نے سائل کو معین کیا کہ تم مسجد میں فلاں وقت پر آنا, میں نماز پڑھ رہا ہوں گا, تم آ کر مجھ سے انگوٹھی لے جانا. ایک انگوٹھی دی, دوسری دی, تیسری دی, دس دی, بیس دی, تیس دے دی. جب پورا مہینہ گزر گیا انگوٹھیاں دیتے دیتے, وہ سائل آ کر بھی لے کر جاتا رہا, تڑپ کر رسول اللہ کے پاس پہنچے. دیکھیں علی میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے جب دی تو آیت آئی, تڑپ کر رسول اللہ کے پاس یہ پہنچے اور کہا یا رسول اللہ, علی نے ایک انگوٹھی دی تھی, آیت آ گئی, ہم نے تیس دے دی, کوئی سن گن نہیں, کوئی خبر نہیں. رسول اللہ نے مسکرا کر کہا کہ علی نے آیت کے لیے نہیں دی تھی, علی نے اللہ کے لیے دی تھی, تم نے آیت کی تمنا میں دی ہے. یہ فرق ہے علی کے دینے میں اور تمہارے دینے میں. تو حجت خدا, حجت خدا مجھے اور آپ کو کمال پر پہنچا رہے ہیں اور انداز سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی معمولی انفاق بھی کرو نا, یہ تو انگوٹھی کا معاملہ تھا. بعض لوگ اس کی قیمت کو بھی بیان کرتے ہیں, مجھے اس کی قیمت سے سروکار نہیں ہے, باارزش وہ نیت ہے جو امیر المومنین کی تھی, قابل قدر وہ قصد ہے جو امیر المومنین کا تھا. کیا تھا؟ اللہ کے لیے دے رہا ہوں. یہ تو مسجد میں دے رہے ہیں نا, وہ تو خلوت میں نہ جانے کیا کیا عطا کر دیتے ہیں. سائل کے سوال کرنے سے پہلے کریم عطا کیا کرتا ہے, اور وہ ایسے کریم ہیں کہ ان سے سوال نہ کیا جائے پھر بھی اپنا فیض دیتے رہتے ہیں. نہ جانے کیا کیا حکمتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرز عمل. یہ جو مجھے اور آپ کو انہوں نے کمال پر پہنچائی, جو فکر کا زاویہ میرا اور آپ کا درست کیا ہے, ایسا زاویہ کسی اور جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گا درست ہوتا ہوگا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در کے علاوہ کہیں آپ کو یہ معارف نظر نہیں آئیں گے. بس ان معارف کی قدر کیجئے. ہم بعض دفعہ مصائب کی روایات اور فضائل کی روایات کو, فضائل کی روایات بہ بہ اور واہواہ میں چلی جاتی ہیں, مصائب کی روایات ہنگامہ گریہ, ہم اس پہ تعقل نہیں کر پاتے. جوانہ نے عزیز خصوصاً سوچیں, خصوصاً سوچیں, یہ حکمت آمیز جملہ ہے. علی نے آیت کے لیے انگوٹھی نہیں دی, علی نے خدا کے لیے انگوٹھی دی. ایک ایک عمل خالص تھا پروردگار عالم کے لیے, ایک ایک عمل. کعبے میں ولادت ہوئی ہے, مسجد میں شہادت ہوئی ہے, درمیان کی تمام عمر امیر المومنین کی اپنے رب کے لیے تھی, اپنے رب کے لیے. ایک ایک عمل, نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی خدا کے لیے, گھر والوں کا احترام کر رہے ہیں, ان سے محبت کر رہے ہیں تو بھی خدا کے لیے, رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو بھی خدا کے لیے, جنگوں میں آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں تو بھی خدا کے لیے. یعنی ایک لحظہ ذہن سے خدا کی یاد بہر نہیں ہو رہی, ایک لحظہ. یہ ہیں علی ابن ابی طالب, اور نہ صرف امیر المومنین, تمام معصومین علیہ السلام کے ہی کہ اس منزل کمال پر تھے. اگر کہتے تو کیا نہ ہو جاتا, آپ بتائیے اگر کہتے تو کیا نہ ہو جاتا. لیکن منزل رضا پر ایسے تھے کہ اب جب اسلام کو خون کی ضرورت ہے تو حسین اپنا راستہ نہیں بدلیں گے. ام سلمہ سلام اللہ علیہ آئیں مشورہ دینے, امام حسین نے راستہ نہیں بدلا. محمد حنفی آئے, امام حسین نے راستہ نہیں بدلا. ترمہ آئے, امام حسین نے راستہ نہیں بدلا. فرزدق آئے, امام حسین نے راستہ نہیں بدلا. اس کے علاوہ بعض مغرضین امام حسین سے کہہ رہے ہیں عراق نہ جائیں, امام حسین راستہ نہیں بدل. کیوں نہیں بدل رہے راستہ؟
کیا وجہ ہے؟ امام حسین نے اپنے مقتل کو خود منتخب کیا، اور انتخاب مقتل حسین یہ تھا کہ کربلا جائیں، وہاں جا کر واعظ و نصیحت کریں، ہدایت کے پرچم کو بلند کریں، جو ہدایت پا جائے نار سے نور کی طرف آ جائے، سبحان اللہ، جو نہ آئے اس پر بھی اتمام حجت کریں۔ آغا آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام، آغا پناہیان نے بہت مشہور خطیب ہیں آغا پناہیان ایران کے، بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت تھا، یہ ہے امام ہدایت۔ آپ نے حدیث سنی ہے نا، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، یہ ہے ہدایت امام حسین۔ بیان کرتے کہ آخری وقت تھا جب شمر امام کے سینے پر سوار تھا، وہ امام حسین کی نظروں سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ امام حسین چاہتے تھے کہ آخری وقت، اگر یہ کون سا وقت ہے ذرا اس پہ ہی اگر میں اور آپ غور کر لیں تو شاید مصائب تمام ہو جائیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا علی اکبر نہیں رہا، جب علی اصغر نہیں رہا، جب قاسم نہیں رہے، جب اون و محمد نہیں رہے، جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، اس موقع پر اور اس کے بعد جنگ کے دوران سینکڑوں زخم امام حسین کے بدن پر ہیں۔ اتنے زخم ہیں کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میری انگشتر کے نگینے کے برابر بھی کوئی ایسا مقام خالی نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو۔ اتنے زخم کھائے امام حسین نے، سینے میں تیر لگا ہے، تیر سہ شوبہ سینے میں گڑ کر پشت سے باہر آ گیا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس تیر کو کھینچا ہے تو دل کا خون فوارے کی طرح امام حسین علیہ السلام کے سینے سے جاری ہوا ہے۔ اس موقع پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قاتل کو ہدایت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے قتل سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کر، جان بچانی ہے مولا کو، نہیں جان نہیں بچانی، اب کوئی امکان نہیں ہے اتنے زخموں کے بعد کہ حسین ابن علی کی جان ظاہری اعتبار سے بچے گی۔ لیکن امام حسین اس موقع پر اپنے قاتل کو نصیحت کر رہے ہیں، امام حسین نے کہا میری طرف دیکھو، قاتل نہیں دیکھ رہا، ہر طرف سے شور ہو رہا ہے، ہر طرف سے ہنگامہ ہو رہا ہے، قاتل اس طرف توجہ نہیں کر رہا۔ امام حسین نے بلند آواز سے کہا کہ میری طرف توجہ کرو، قاتل نے توجہ نہیں کی، ہاتھ میں خنجر لیا، امام حسین کے گلوے اثر کو کاٹنا چاہا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رہے میری طرف توجہ کرو، قاتل نے توجہ نہ کی، امام کی پشت کی طرف امام کو کڑوٹ دلائی اور پشت گردن سے اس نے خنجر کو مارنا شروع کیا۔ امام زمان زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو اس ریش مطہر پر جو خون سے خضاب ہو گئی، سلام ہو اس گلوے مطہر پر جس پر خنجر کے تیرہ وار کیے گئے، سلام ہو اس مظلوم پر جس کو اتنے زخم لگائے گئے۔ بس عزیزان محترم، سر تن سے جدا ہوا، نوک نیزہ پر بلند ہوا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، صدا بلند ہوئی الا قد قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ ایک بہن تڑپ کر رہ گئی، ایک بچی تڑپ کر رہ گئی، اس کے بعد اس مظلوم کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب کوئی مرتا ہے تو لوگ تعزیت دینے آتے ہیں نا، آل محمد کے گھر میں بھی تعزیت دینے آئے، مگر تعزیانہ لے کر آئے۔ اب ہر بی بی کے پشت پر تعزیانہ ہے، ہر بی بی کی پشت پر تعزیانہ ہے، اجرکم اللہ۔ جب کوئی مرتا ہے اس کے یتیموں کو دلاسا دیا جاتا ہے، حسین کی یتیمہ کو دلاسا دیا گیا، سر پر دست شفقت پھیر کر نہیں، رخساروں پر تماچا لگا کر، کانوں سے گوشوارے چھین کر۔ جب آپ کی بستی میں، جب آپ کے شہر میں کوئی معزز آتا ہے، کوئی صاحب عزت آتا ہے، آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، آل محمد سے بڑھ کر معزز کون ہوگا؟ لیکن امت مسلمہ نے استقبال کیسے کیا؟ چھتوں سے کھولتا ہوا پانی پھینک رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، آل محمد کا کارواں جا رہا ہے، چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی بیوی کا سر زخمی ہوتا ہے، کبھی کسی بچے کا سر زخمی ہوتا ہے، کبھی کوئی صدقے کے کھجور پیش کرتا ہے، بیوی تڑپ کر کہتی ہے ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، اللہ اللہ
آل محمد کا کیا حال ہو گیا؟ کل یہی کوفہ تھا 40 ہجری کا، جب جرہ نے آ کر مولا کو فرمایا کہ مولا جتنا زیادہ دودھ پیئیں زخم میں افاقہ ہوگا. تاریخ نے لکھا کوفہ کے وہ یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے علی کے دروازے پر کھڑے رہے کہ علی ایک گھونٹ ان کے کوزے سے پی لے. میں کہوں گا اے اہل کوفہ تمہاری محبت قبول، اے آنے والو یتیموں تمہاری محبت قبول، مگر اس جذبے کو سلامت رکھنا. کل علی کی پوتی 61 ہجری میں تم سے پانی کا سوال کرے گی، دودھ کا کوزہ بھلے نہ دینا، فقط ایک کوزہ ہے آپ اس یتیمہ کو دے. سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون.